फिर इसके बाद हमने हजरत अय्यूब का किस्सा सुना, और क्या फिर हजरत अय्यूब का सब्र होगा। इनके बारे में बड़ा प्यारा वाक्य आता है कि अल्लाह ताला ने इनको साबिर कहा है। सूरह स्वात में इनकी खूबी साबिरीन की है। कहते हैं कि इनके पास दुनिया की हर नेमत थी, दुनिया का माल था, सब था, तो ये सब्र बहुत करते थे, शुक्र बहुत करते थे। तो शैतान को हसद हुआ इनसे, कहने लगा कि ये सब्र क्यों नहीं करेंगे, इनको तो सब कुछ मिला है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये फिर भी सब्र करेगा, इसके पास नहीं होगा फिर भी सब्र करेगा। नतीजा क्या हुआ कि आजमाइश अल्लाह ने डाली। एक बैठे हुए थे, किसी ने आके कहा आपके कारखाने में आग लग गई। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र किया। अल्लाह ताला ने कहा देखा शैतान इब्लीस से कहा तुझे मैंने कहा था ये सब्र करेगा, कहा सब्र क्यों नहीं करेगा, अभी और है, खुद कमा लेगा, बच्चे हैं और पैदा कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मरे, सब खत्म हो गया। लेकिन शैतान को चैन ना पड़ा, कहने लगा खुद अच्छा सेहतमंद है, खुद भी होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर इनको एक जिस्मानी बीमारी का शिकार किया, इनकी स्किन डिजीज इन पे हुई थी, और उसमें कहते हैं कि 18 साल तक उसमें रहे, सब छोड़ गए। सिर्फ एक बीवी जो इनके साथ उस दुख में काम थी, काम करती, मेहनत करती, और इनको पालती थी, और इनके जिस्मों पे कीड़े कहते हैं चलने लगे। यानी इनकी रिवायत अमूमन बनी इसराइली रिवायत से मिलती हैं, कहते हैं जब कोई कीड़ा जिस्म से यानी इनसे गिरता था या इस कैफियत में थी, तो इनकी बीवी इनको कहती थी कि दुआ करो, क्यों नहीं अल्लाह से तुम दुआ करो, तुम अल्लाह के नबी हो। तो कहते हैं कि उस पर नाराज होते थे कि मेरे रब ने मुझे इतने साल सेहत दी, तो क्या अब अगर चंद दिन बीमारी के आ गए तो मैं बेसब्रा हो जाऊं। इतना सब्र था इनका। और इनके बारे में एक मैं कॉल सुन रही थी, कहते थे कि ऐ अल्लाह जब तूने मुझे सब कुछ दिया हुआ था उस वक्त भी मैं तुझे याद करता था, लेकिन तू गवाह है कि मेरा गर्म बिस्तर तैयार होता था लेकिन मैं तेरे सामने सजदे और रुकू में रहता था। आज जब तूने सब कुछ ले लिया तो मैं अपने दिल को तेरी याद के लिए ज्यादा खालिस पाता हूँ। पहले मैं तुझे याद करता था तो मेरे दिल में दुनिया की फिक्रें थी, तफक्कुरात थे, आज तूने मुझसे सब कुछ लेके मुझ पे एहसान किया। और फिर कहते हैं अगर शैतान को तेरी ये नवाजिश जो तूने मुझ पे की, अब देखिए तकलीफ बीमारी को नवाजिश कह रहे हैं, अगर शैतान को इस नवाजिश का पता चल जाए जो तूने मुझ पे की, तो वो मुझ पे इस बात पे हसद करे। ये होती हैं تتنزل عليهم الملائكة فرشتوں کا نزول اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف نہ کرو غم نہ کرو حضرت ابراہیم آگ میں مسکرا رہے ہیں اور ایوب بیماریوں میں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ جب بندہ رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو پھر اس کو وہ تکلیفیں بھی خوشی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کا وقت پورا ہوا کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور اس وجہ سے کہ जो बात मैंने सुनी किसी दर्स में उन्होंने बयान जो कर रही थी उन्होंने कहा कि अय्यूब ने कब ये दुआ मांगी रब्बी अन्नी मस्सनी यदुर वंतर हमराहिमिन जब लोगों ने उनके पास से गुजरते हुए उनको ताना दिया कहने लगे पता नहीं इसने क्या गुनाह किया है किस गुनाह की सजा पा रहा है कहते हैं ये बात सुन के इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया कि अल्लाह अब तो ये लोग मेरे तेरे ताल्लुक के बीच में आ गए ये कहते हैं कि तू मुझसे नाराज है तो मेरी बीमारी को दूर कर दे दुआ करने की देर थी फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन बीमारी दूर हो गई क्या हुआ आप पढ़ के देखें इनके बारे में हालात ना सिर्फ इनकी बीमारी दूर हुई अल्लाह ताला ने एक चश्मे के पानी में इनको गुसल दिलवाया जिस्म की बीमारी दूर हो गई और फिर इनको अल्लाह ताला ने दोबारा जवानी दी इनके कहते हैं कि जब ये बीवी इनकी गई तो ये बीमार थे इस तरह कमजोर थे जब वापिस आई तो एक नौजवान को अपने हुजरे में पाया पर घबराने लगी कि तुम कौन हो यहाँ तो मेरा शौहर था बूढ़ा जो बहुत बीमार और इस तरह तो जब इन्होंने कहा कि मैं वही हूँ अल्लाह ने इनकी उम्र वापस की और बल्कि उसमें आता है एक रिवायत में कि इनके ऊपर सोने की टिड्डियां बरसी थी जैसे बुछाड़ हुई थी और जब टिड्डियां बरसी तो उसको दामन ले लेके फैला फैला के जमा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि अय्यूब तुम तो बड़े सब्र वाले थे कहा अल्लाह ताला ये तेरा इनाम है ये तो मैं दोनों हाथ से लूंगा दौलत भी मिल गई जवानी मिली बच्चे भी फिर मिल गए यही जिक्र है अब देखिए वह मिसलहुम माहुम ना सिर्फ बच्चे और औलाद वापस मिली बल्कि इसी जैसी और चीजें मिली तो असर बात क्या है कि अल्लाह सब्र वालों का सब्र जाया नहीं करता असल बात क्या है कि अगर हम अल्लाह से लग जाएंगे ना तो अल्लाह ताला हमारे हालात पे जरूर रहम करेगा और इसी तरह फिर हजरत यूनुस कितना प्यारा खिताब है वजन नून वो मछली वाला आप अपने बच्चों को ऐसे ऐसे लकब देते होंगे कभी حضرت یونس کو تین طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پکارا ہے، کہیں یونس، کہیں ذنون، کہیں سورت قلم میں آپ آخر پڑھیں گے صاحب الحوت، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں. ان کا واقعہ پیچھے تھوڑا سا سنا چکی ہوں آپ کو، یاد ہے سورت یونس میں یہ قوم کو وقت سے پہلے یہ کہہ کے چلے گئے کہ عذاب آ جائے گا، گھبرا گئے لوگوں کی باتوں سے. گھبرا جاتا ہے اکثر انسان جب لوگ ناحق باتیں کرتے ہیں نا، کہنا کہ جو تم نہیں سلجھتے دیکھنا تم پہ عذاب آئے گا. ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اب یہ بات کہی قوم کو چھوڑ گئے. اب اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ جب نبی قوم کو چھوڑتا ہے تو اس پہ عذاب آتا ہے. اب یہ جب آگے آئے، کشتی تھی، کشتی میں بیٹھے، سفر کے لیے تیاری شروع کر دی. اب وہاں کیا ہوا کہ عین جب کشتی دریا کے بیچ میں آئی، چلنا رک گئی. کہتے ہیں کہ اس دور کا ایک رواج تھا کہ جب کسی کشتی میں کوئی غلام جو اپنے آقا سے بھاگتا تھا، بھاگ کے جاتا تھا، تو وہ کشتی رک جاتی تھی، چلتی نہیں تھی. بہرحال یہ کوئی بات تھی، اسی طرح یہ ہوا، کشتی رک گئی. تو لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہے اس کشتی میں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، آقا سے بھاگا ہوا ہے. یہ فوراً سمجھ گئے، میں اپنے آقا سے چھوڑ کو بھاگ گیا، ابھی حکم نہیں تھا نکلنے کا، میں بھاگ گیا. اس بات پہ دل میں ملامت ہوئی، بعض کہتے ہیں کشتی بے وزن زیادہ، بہرحال کسی بھی طرح سے کشتی سے چھلانگ لگائی، دریا میں کود گئے. اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈوبنے نہیں دیا، ایک مچھلی کو کہا کہ منہ کھول کے بیٹھ جاؤ، اور اس کے اندر چلے گئے سیدھا، کوئی چوٹ نہیں لگی، کچھ نہیں لگی. اور وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ جس کے اندر پہنچ گئے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں جب اندھیروں میں پہنچے تو پھر وہاں خیال ہوا کہ میں نے کیا کیا، پھر اپنا اظہار کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم تھا، ابھی مجھے تیری بات کے لیے حکم نہیں تھا، میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، لہٰذا تو میری پکار سن. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ پکارا، عرش پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کی پکار کو سنا اور خفی آواز دی. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز سنی سنی لگتی ہے، اور جب غور کیا تو کہا کہ یہ تیرا یونس ہے جو خوشیوں میں بھی تجھے پکارتا تھا، آج مچھلی کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس کا کچھ ایسے ہی ہے کہ جو خوشی میں رب کو پکارتا ہے نا، غم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی جلدی سن لیتا ہے. رب سے تعلق خوشیوں میں جڑتا ہے نا، تو غموں میں بس ایک دفعہ خود ہی کہہ دیں گے نا اقرار سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو لوگوں کو 125,000 دفعہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا اپنا اقرار کہ اللہ میں ظالم ہوں، اللہ نے سن لی. ہم خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اور غموں میں اس کے ختم پہ ختم کراتے ہیں. کتنا بڑا مذاق کرتے ہیں ہم اس کلمے کے ساتھ. اب دیکھیے ترجمے پہ دیکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا. اب میں یہ پڑھوں گی تو میں اپنے آپ کو کہوں گی نا، میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں 10 بہنوں کو بلا کے یہ آیت کریمہ پڑھا لوں تاکہ میری کو مشکل حال ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں نے غلط تو نہیں کہا. اب میری ساری دوستیں بیٹھی پڑھ کے آ رہی ہیں، انی کنت من الظالمین، کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ میں ظالم ہوں. ان کو تو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ یہ ظالم ہے، اس کی مشکل حل کر دے. ترجمہ ہی بدل لے، لفظ ہی بدل لے. یعنی وہ کام جو کبھی کیے نہیں، جو سنے نہیں، اس کو اپنی مرضی کے طریقوں سے کریں گے. میں نے ایک کتاب وظیفوں کی تھی، اس میں دیکھا کہ اس کو کوئی ایسے بالکل نہ پڑے خالی، بلکہ کیا کرے، اندھیرے کمرے میں جائے، اپنے سامنے پانی کا پیالہ رکھے، پھر اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئے، پھر تصور میں کرے کہ میں سمندر دریا میں ہوں اور مچھلی کے پیٹ میں ہوں، پھر اس وظیفے کو پڑھے. یہ ساری باتیں مذاق ہیں. اصل جو میں نے اس رکوع کا میں نے بہت سوچ کے عنوان رکھا، حالانکہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن میں نے کیوں کہا کہ اللہ میں نے ظلم کیا، کہ یہ شعور بیدار ہو جائے ہمارے دلوں میں کہ جب بھی اس کلمے کو ادا کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ میں نے ظلم کیا. اپنے گناہوں کو سامنے رکھیے. کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح دوسروں کو بھی نجات دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غموں سے نکال سکتا ہے، دکھوں سے نکال سکتا ہے، بیماریوں اور پریشانیوں سے نکال سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ اقرار جرم، خود احساس ہو جائے کہ اللہ میں ظالم ہوں. اور اگر اس احساس کے بغیر پکارتے رہیں، 125,000 نہیں، آپ 1,000,000 دفعہ بھی پڑھتے جائیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کام بس ایک رسمن کر رہے ہیں. اور آخر میں پھر زکریا، اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب. سارے نبیوں کی باتوں کو اگر ہم جمع کریں نا, کچھ باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کیا صبر کرتے تھے, بلکہ اپنے عمل کے لیے ہی لکھتے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ایک چیک لسٹ بنے گی کہ مجھے صبر کرنا ہے. مشکل ہو یا آسانی, رب کو پکارنا ہے. اللہ سے وہ فہم مانگنا ہے جو سلیمان علیہ السلام کو ملا. اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگا کریں. آپ کو پتا ہے کہ امام ابن تیمیہ اللہ سے دعا مانگا, اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرتے تھے, یا معلم الابراہیم علمنی, اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے علم دے, یا مفہم السلیمان فہمنی, اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھے دے. اپنے بچوں کو نہ محروم رکھا کریں, فوراً مانگا کریں اللہ میرے بیٹے کو بھی فہم دے, اس کو مجھ سے زیادہ دین میں آگے کر دے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی کہ خوشیوں میں رب کو نہیں بھولنا. خوشی میں پکاریں گے تو غموں میں وہ زیادہ سنے گا, اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنا ہے, اور کوشش کر لیں اگر اس میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھی کر کے چاہے لکھی ہوئی بھی مل جائیں گی تو اس کو یاد کیجیے. میں ایک اور چیز کہوں گی, یہاں بہت جگہ پڑھتے ہیں دعائیں, موضوع اس وقت نہیں ہے, لیکن کہوں گی اس لیے کہ آپ نے اس صورت میں سب سے زیادہ نبیوں کی دعائیں مانگی, پڑھیں, سنی. کیا کہتے ہیں؟ کہیں کہتے ہیں ربی, کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت, اپنے رب کا نام لیتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا ربی محمد, اے محمد کے رب, یا رب محمد کے وسیلے سے ہمیں دے دے. سنا آپ نے کہیں؟ یا ابراہیم کے وسیلے سے دے دے. ہر نبی نے اپنی ذات سے مانگا, تو ہم رب کے سے مانگتے ہوئے پھر دوسروں کے وسیلے کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ اپنا تعلق اتنا پیدا کر لیں ہم کہ کسی اور کو بیچ میں لانا ہی نہ پڑے. چلیے رکوع نمبر 7 جو سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع ہے. دل تو میرا نہیں چاہ رہا کہ میں اس رکوع کو چھوڑوں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اب سب انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہ کی جائے گی, ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں. ہم نبیوں کے نا ایک دم جذباتی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خوش قسمت تھے, اتنا کچھ ملا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی بن سکتے ہو ایسے. اصل شرط کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح, تمہاری بھی نا قدری نہیں کی جائے گی, اور وہ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی نا قدری نہیں کرتا. وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون, اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے, یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے, اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے, بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت تم کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے, تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے, اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. محسوس کریے اس شدت کو. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہرا چکی, یعنی البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے, وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی. محسوس کریں یعنی قیامت کا لمحہ کتنا سخت ہوگا اور حشر کا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ گھبراہٹ بھی غم زدہ نہ کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے, ویلکم کہیں گے جیسے کوئی نئی دلہن کو لیتا ہے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, यही तुम्हारा वो दिन है जिसका तुम वादा दिए जाते थे। असल ये कि दुनिया में मेहनत कर लो, क्यामत के दिन तुम्हें फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल करेंगे जैसे दुल्हन का इस्तकबाल किया जाता है, और कहा जाएगा ये है तुम्हारा दिन। किसी की शादी होती है तो कहते हैं आज तुम्हारा दिन है, आज हर बात तुम्हारी मानेंगे। वो लोग जो दुनिया में अच्छे काम करके आएंगे उनका नतीजा क्या निकलेगा कि अल्लाह ताला फिर उनको वहां उस दिन को उनका दिन कहेगा। यौमनत विस्समा, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तुमार में औराक लपेट दिए जाते हैं, जैसे कि हमने अव्वल मर्तबा पैदा किया था इसी तरह हम दोबारा करेंगे, ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर करके रहेंगे। हम जबूर में नसीहत के बाद ये बात लिख चुके हैं, जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे, इबादत गुजार बंदों के लिए तो इसमें बड़ा पैगाम है, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। कह दीजिए मेरे पास तो बस वही की जाती है कि तुम सबका माबूद एक ही है, तो क्या तुम भी इसकी फरमाबरदारी करने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ लें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें यकसां तौर पर खबरदार कर दिया, मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर। इन्नहु यालमु अल-जहर मिन अल-क़ौली व यालमु मा तक्तुमून, अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो इसे भी जानता है, मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमकिन है कि ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक वक्त मुकर्रर तक फायदा पहुंचाना है। قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, खुद नबी ने कहा ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है इन बातों पर जो तुम बयान करते हो, यानी लोगों की उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। ये तरकू नंबर 7, इसका उन्वान क्या है, जमीन के वारिस सालेहीन। पूरी सूरत में अंबिया कराम का तस्करा था, और अपने वक्त में अंबिया कराम दबे हुए लोग होते थे, लेकिन इंजाम किसका बेहतर हुआ? अगर आयत नंबर 105 को हाईलाइट कर लें तो आपको ये पैगाम बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। क्या वलकत कतबना फिज़्ज़बूरी मिन बादे ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालेहून, नेक लोग जमीन के वारिस बनेंगे। और ये सच है, कुफर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही बातिल का शोर हो, लेकिन असल बात क्या है कि जीत फिर भी ईमान वालों की होती है। मौत के वक्त लोग म्यूजिशियंस को नहीं मौलवी को बुलाते हैं, क्या नमाज जनाजा पढ़ो। कल मैं एक किताब पढ़ के सुना रही थी जो रात को नन्ना मुबल्लिग, तो उसमें एक बात थी जो उसने कहा कि सारी जिंदगी म्यूजिक सुनते हो, मौत के वक्त फिर क्यों नहीं अपने पसंदीदा सॉन्ग सुनते, फिर उस वक्त क्यों कहते हो कि कुरान चला दो? अगर ये सच होता, ये हक होता, तो फिर उस वक्त तो वही सुनना था। यही है असल में कि आखिर में इंसान पलटता है तो अल्लाह ही की तरफ पलटता है। इस रुकू में क्यामत का तस्करा हुआ, दो अलामतें क्यामत का जिक्र हुआ जो कबीरा में से हैं। कौन सी? नंबर 1 याजूज माजूज, क्यामत से पहले निकलेंगे, पीछे जिक्र हो चुका। और दूसरी बात क्या है कि क्यामत करीब है। आपने गौर किया कि सूरत अल-अंबिया की पहली आयत भी क्या थी, इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम, यहां फिर आखिर में बात कर दी कि वादा हक है, उसका पूरा होने का वक्त करीब है। फिर 13 मंजर पेश किए क्यामत के, अगर कोई चाहे कि क्यामत को अपनी आंखों से देखें कौन कौन सी कैफियत है, उस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तसव्वुर में लाएं जरा, कब फटती आंखें? जब कोई अनयूजुअल चीज देखता है। काफिर उस दिन अपने आप को बदबख्त कहेंगे, मुशरिक और शरीक दोनों जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे, मुजरिम जहन्नुम में फुंकारे मारेंगे, कभी सांप की फुंकार सुनी हो? कान पड़ी आवाज सुनाई ना देगी। जिनके लिए अल्लाह भलाई का फैसला करेगा وہ دہشت سے دور رکھے جائیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، سر سراہٹ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی شور نہیں ہوگا. دنیا میں شور بہت بڑا عذاب ہے. آپ کسی ایسی کیفیت میں رہیں جہاں مسلسل شور ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، کوئی سر سراہٹ بھی نہ ہوگی، من بھاتی چیزوں کے بیچ میں رہیں گے. لہم فیہا ما یشتہون، گھبراہٹ کا وقت یعنی موت اور قیامت کے مرحلے ان کو پریشان نہ کریں گے، فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، وارم ویلکم، اور کہا جائے گا یہ تمہارا دن ہے، آج تم جو چاہو کرو. پھر یہ بتایا کہ جس طرح دنیا شروع میں بنی اسی طرح اللہ دوبارہ بنائے گا، اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، کیسے؟ جیسے تومار. آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہو اور آپ اس کو یوں انگلی پہ گھمائیں، لٹو دیکھا کبھی کیسے ہوتا ہے؟ کھولتے ہیں پھر کھینچتے ہیں تو وہ دوبارہ گھوم گھوم کے اپنی سٹرنگ میں واپس آتا ہے. یہ آسمان اس طرح سے گھمائے جائیں گے قیامت کے دن. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بتایا کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بات عبادت گزاروں کے لیے بہت بڑی خبر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بھی کچھ باتیں آخر میں ہوئیں. کیا؟ نمبر ایک، آپ دنیا کے لیے رحمت ہیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی اطاعت پہ سر جھکاؤ. اگر لوگ آپ سے منہ پھیریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے بات پہنچا دی، میں نہیں جانتا کہ قیامت دور ہے یا قریب، اور فتنہ اس لیے دور کیا جا رہا ہے کہ تمہاری مہلت ہو. پورے رکوع میں سے ہمارے لیے جو ایک بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کو نہیں بھولنا، اس کے نقشے کو ذہن میں رکھنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ صالح بن کے جینا ہے تاکہ انجام ہمارا ہی بہتر ہو. سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یدلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں. وہ ایک چیز کے باخبر ہونے کے بعد بھی پھر بے خبر ہو جائے. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطن آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس لیے کہ جو ان کے اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، اور یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ ترکو نمبر 8، اس کا عنوان کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ۔ تین باتیں ہمیں قیامت کے ناطے سے اس رکو میں معلوم ہوئیں، کہ جب یہ زلزلہ آئے گا بہت بڑی چیز ہے، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، محسوس بھی کریں ساتھ، سب سے زیادہ ماں جو ہے وہ محتاط ہوتی ہے جب بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میری ذرا سی حرکت بچے کا دودھ چھڑوا دے گی، لیکن وہ کیسا مرحلہ ہوگا کہ ماں بچے کو دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا شوق کی وجہ سے، اور لوگ نشے میں محسوس ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اگر ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے سامنے دنیا کا کوئی زلزلہ، کوئی ایسی چیز رکھیں اور اس کی شدت کو پھر بڑھاتے جائیں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس کا ذہن میں نقشہ بنے گا۔ دنیا میں عموماً جو زلزلے آتے ہیں وہ کتنے سیکنڈ کے ہوتے ہیں؟ موسٹ لائکلی ایک منٹ کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ وہ دنیا کے ایک خاص حصے میں ہوتے ہیں، سارے میں نہیں ہوتے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اس کی ایک خاص انٹینسٹی ہوتی ہے، جیسے ریکٹر اسکیل پہ 7, 8, 10۔ اب آپ اگر اس ساری چیز کو جمع کر لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آئے، کہیں بھی کوئی نہیں چھوٹا، کوئی خبر سنانے والا بھی نہیں رہے کہ یہاں زلزلہ آیا، پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس کی شدت بہت زیادہ ہو، کیا حال ہوگا؟ دنیا میں لوگوں کی چیخوں پکار سنی ہوگی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گی ایک ویڈیو کہ جو زلزلے کے وقت لوگوں کی حالتیں تھیں، ان کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے، اور یہ پورے منظر جو ہم قیامت کے ناطے سے پڑھتے ہیں وہ واقعی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کہ کئی کئی دن کے بعد ان کی لاشیں جب نکلیں تو ان کے چہرے پہ خوف اور ہراس تھا، کیا ہوگا اس دن؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں شاید ماں کی محبت، ماں کے دودھ پلانے، حمل کی بات اسی لیے کی کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کا فکر بھی کرے کہ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد اگلے حصے میں انسان کی پیدائش کے ناطے سے کچھ باتیں تھیں۔ اصل میں تو اس کا مضمون یہی تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں نہیں مانتے تھے، لیکن انسان کی پیدائش کے ناطے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گی۔ یاد رکھیے کہ انسانی زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں، ہم سب 4 مرحلوں سے گزرے ہیں یا گزریں گے۔ کیسے؟ پہلا ہوتا ہے عالم امر، جب ہم دنیا میں نہیں ہوتے، کن فیکون، بس ایک موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عالم خلق، جو اس وقت ہمارا موجود ہے، دنیا میں جینا رہنا۔ تیسرا پھر آئے گا ہم سب پہ عالم برزخ، اور چوتھا ہوگا پھر عالم محشر۔ اس رکوع میں عالم امر کے ناطے سے ہمیں جو انسان کی کیفیات تھیں وہ 5 ہیں۔ کون کون سی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کن کن مرحلوں سے گزاری؟ پہلے تراب، خشک مٹی، پھر اس میں پانی ملایا تو 3 توئے سے گارا بن گیا، لیس دار چپکتا ہوا، پھر اس کو تھوڑے دن ایسے ہی چھوڑ دیا تو لازب، سڑنے والا، یعنی خمیر اٹھا۔ کبھی بریڈ بنائی ہوگی، سوکھا آٹا ہوتا ہے، پھر آپ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں، ییسٹ ڈالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں، پھول جاتا ہے، اس میں خمیر اٹھتا ہے، یہ ہے وہ کیفیت. پھر اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بنایا تو حمائم مسنون، سوکھ کے کھڑکنے لگا. اور آخری کیفیت تھی سلسال. یہ پانچ مرحلے ہر انسان کے گزر گئے. اس کے بعد شروع ہوتے ہیں عالم خلق، تخلیق کے مرحلے. سب سے پہلا نطفہ، گوشت کا لوتھڑا، یہ ماں کے پیٹ کے اندر کے مرحلے ہیں. پہلا بالکل بنیاد، جب بچے کی پریگننسی فائنل ہوتی ہے. پھر علقہ، حقیر بوند. پھر مدغہ، گوشت کی بوٹی. پھر بچے کی شکل بنتی ہے، ہڈیاں اور گوشت پوشت کی کیفیت. پھر طفل، جس صورت میں بچہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اس کے بعد سبیجن، سوئے سے، سواد سے. سبھی کہتے ہیں گود کے بچے کو، بیبی انگلش میں آپ لکھ رہے ہیں تو بیبی. پھر اس کی اگلی کیفیت ہوتی ہے غلام، لڑکپن، لڑکے کو کہتے ہیں عربی میں. پھر رشد، جوانی. اور پھر قبر، بڑھاپا. اور اس کے بعد پھر ارزل العمر. سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جانے، جہاں سے چلے تھے وہیں رک گئے. عقل، فہم، عادات، ہر چیز بچے جیسا ہے نا. اسی کا ذکر اس میں ہوا ہے نا کہ ہم تمہیں پھر دوبارہ ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسا کہ تم تھے. لِکَئِ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. بڑے علم والے بنتے تھے، بڑا مان تھا تمہیں اپنی مہارتوں پہ، اپنی طاقت پہ. آج پھر بچے بن گئے، جیسے بچپن میں دودھ نہیں مانگ سکتے تھے، بڑھاپے میں بھی پیاس لگی ہو لفظ منہ سے پانی نہیں نکل سکتا. اور انسان پھر ایک بے بسی کی کیفیت میں اس دنیا سے جاتا ہے. پھر عالم برزخ شروع ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر بندہ جائے گا. یہ کہاں گزرتا ہے؟ قبر میں. مٹی سے بنے تھے، مٹی میں آ گئے. کل سورۃ طٰہٰ میں اپنی آیت پڑھی نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی میں واپس جاؤ گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. اور پھر آخر میں عالم محشر، دوبارہ نکلو گے مٹی سے. پھر کیسے بنو گے؟ جیسی دنیا میں کوشش کرو گے، یا ابدی راحت یا پھر آگ کا عذاب. ہر انسان دنیا میں تیاری کر لے کہ میں نے آخرت میں کیسا اٹھنا ہے. عمل کی باتیں اس میں وہی ہیں. بغیر علم کے جھگڑے نہیں کرنے، اپنی تخلیق پہ غور کرنا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے. اللہ کے غضب سے بچنا ہے.